راہ پر خار ہے کیا ہو
رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر سلسلہ اسباق کے تصوف کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آج سلسلہ اسباق کے تصوف میں منہاج العابدین کے اگلے باب کے حوالے سے مفتی صاحب سے مدنی پھول لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سب سے پہلے سلسلے میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی، پھر اللہ تعالی کی حمد کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب سلسلے میں خوش آمدید۔ ہم نے اپنے پچھلے سلسلوں میں اسباق تصوف کے، جس میں منہاج العابدین کا خلاصہ جاری ہے، اس میں ہم نے پہلے منہاج العابدین کا ایک کلی طور پہ جائزہ لیا، اس کا خلاصہ آپ نے پیش کیا، پھر باب علم کے حوالے سے، علم کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی۔ اب آج کے سلسلے میں ہم کس باب کا خلاصہ سننے کو ملے گا ہمیں، اور کس موضوع پہ آپ مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا باب جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قائم کیا ہے وہ توبہ کے باب میں ہے، اور توبہ جو ہے اخلاقیات میں اس کا شمار منجیات میں ہوتا ہے۔
منجیات
یعنی دو طرح کے اخلاقیات ہیں، ایک وہ اخلاقیات ہیں جو برے اخلاق ہیں، رذائل ہیں، جن سے بچنا ضروری ہے، اور دوسرے اخلاقیات وہ ہیں جنہیں اپنانا ضروری ہے یا جن کے اپنانے کی ترغیب ہے۔ تو انہی اخلاقیات میں سے یا اوصاف میں سے ایک وصف ہے توبہ کرنا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی ہی تفصیل اور حکمت بھرے انداز کے اندر اس موضوع کا جو ہے وہ احاطہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو فرمائی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں منہاج العابدین کے مضامین کی طرف جاؤں، چند آیات اور توبہ کے حوالے سے اجمالی طور پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا،
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ،
اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے توبو کے ذریعے حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع لاؤ، توبہ کرو. ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے،
یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا،
اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کے لیے نصیحت ہو جائے. کتنا عمدہ ترجمہ کیا ہے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنز الایمان شریف میں توبہ نصوحا کا، کہ ایسی توبہ کرو جو آگے کے لیے نصیحت ہو جائے. ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا،
ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین،
بے شک اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتا ہے ستھرے لوگوں کو. اور بھی قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر توبہ کے تعلق سے مختلف آیات جو ہیں وہ بیان کی گئیں. ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے،
هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات،
اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے. ایک اور جگہ ارشاد ہوا،
غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب،
گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا سخت عذاب کرنے والا.
مفتی صاحب نے قرآن پاک کی جو آیات تلاوت کی جو توبہ کی فضیلت بھی بیان کر رہی ہیں اور توبہ کی ترغیب بھی ارشاد ہو رہی ہے ان میں، تو توبہ کے حوالے سے آج کلام ہوگا. ایک بنیادی سوال یہ کہ توبہ کیوں کی جائے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس حوالے سے پہلے اگر کچھ کلام ہو جائے تو شاید ہمارے ناظرین کے لیے بھی یہ مفید رہے گا.
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے اس باب میں سب سے پہلے جو گفتگو کی ہے وہ توبہ کی ضرورت اور اس کی احتیاجی کے بارے میں کی ہے کہ ہم توبہ کے محتاج کیوں ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ گناہ کی جو نحوست ہے وہ بندے کو اطاعت اور عبادت سے محروم کر دیتی ہے.
گناہ کی نحوست،
اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ گناہ کے ذریعے بہت ساری نحوستیں پھیلتی ہیں. ایک تو اس لیے ضروری ہے کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے.
جی
دوسری بات یہ ہے کہ انسان گناہوں کی گٹھڑی جو ہے وہ کندھوں پہ رکھے ہوئے ہے.
جی
اب وہ نماز میں بھی کھڑا ہو رہا ہے، وہ اور عبادات کی بجاوری میں بھی مصروف ہے، تو اس بوجھ کے ہوتے ہوئے ایک تو اس کا دل صاف نہیں ہوگا، دل میں سیاہی برقرار رہے گی، اور اس بوجھ کے ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار کس طرح جا رہا ہے. تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو تو ایسا ہو کہ پاک و صاف ہو. پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کی عبادت میں لذت اور حلاوت کیسے پیدا ہو سکتی ہے.
تو بہت عام شکوہ ہے،
آلودہ، مطلب گناہوں سے آلودہ ہے، یہ پرا گندہ ہے، تو کیسے لذت پیدا ہو سکتی ہے. پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا کذب العبد تنحى عنه الملکان من نطن ما يخرج من فيه، کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو کی وجہ سے فرشتے جو اس کے ساتھ ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں.
جھوٹ بولنے سے بدبو پیدا ہوتی ہے،
ایک بدبو پیدا ہو جاتی ہے جو نظر نہیں آتی.
ٹھیک،
لیکن اس کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ گناہ کی جو نحوست ہے وہ کیسی ہے. اب ایک شخص ہے, اس کی زبان جو ہے وہ غیبت سے آلودہ ہے, اب وہ اسی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے.
جی,
اب گناہ کی جو نحوست ہے اس پر بات چل رہی ہے.
جی,
گناہ کی ایک نحوست ہوتی ہے, ایک وبال ہوتا ہے, اور اس کی بہت سارے جو ہے وہ آفات ایسی ہوتی ہیں انسان کے ارد گرد میں کہ اس کا سبب انسان کے گناہ ہوتے ہیں. میں ایک آیت مبارکہ تلاوت کروں گا, سورہ نوح کی آیات ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور اس نے کہا کہ حضور بارش نہیں ہو رہی, کوئی علاج بتا دیں. تو آپ نے فرمایا استغفار کرو, توبہ کرو.
جی,
پھر ایک شخص آیا, اس نے تنگ دستی کی شکایت کی کہ جناب محتاج ہوں. آپ نے فرمایا توبہ کرو. پھر ایک شخص آیا, اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی. آپ نے فرمایا توبہ کرو. پھر ایک شخص آیا, اس نے شکایت کی کہ زمین میں پیداوار نہیں ہو رہی. آپ نے اسے بھی یہی وظیفہ ارشاد فرمایا. تو حضرت ربیع بن صبیح جو حاضرین میں سے تھے, انہوں نے عرض کیا کہ چند لوگ مختلف قسم کی حاجتیں لے کر آئے, اور آپ نے ان سب کو ایک ہی بات ارشاد فرمائی. جی ہاں, کہ استغفار کرو. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا فرمایا ہے. پھر یہ آیات آپ نے تلاوت فرمائی. ارشاد ہوتا ہے,
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا.
تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو, بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے.
بے شک.
يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا,
تم پر شراٹے کا میہ یعنی موسلہ دھار بارش برسائے گا.
سبحان اللہ.
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ,
اور تمہاری مدد فرمائے گا. یعنی اب توبہ کے بعد جو اس یہ امر دیا گیا, توبہ کرو, اس جواب امر بیان ہو رہا ہے کہ اب فوائد کیا ہوں گے. تمہیں مال اور اولاد عطا فرمائے گا.
وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا,
اور تمہیں باغات عطا فرمائے گا, نہریں عطا فرمائے گا.
سبحان اللہ.
مالکم لا ترجون للہ وقارا,
تمہیں کیا ہوا اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے.
اللہ اکبر کبیرہ.
اب ان آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بہت ساری آفات انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے. مالی تنگی میں بھی جو ہے وہ ان گناہوں کی نحوست, اولاد کی پریشانی میں بھی گناہوں کی نحوست, قلت آب میں بھی گناہوں کی نحوست, پھر جو کاشتکاری ہے اس کے تعلق سے بھی گناہوں کی نحوست. یہ تو ہیں وہ چیزیں جن میں سے بیشتر کا تعلق امور دنیا سے ہے. بارش ہوئی, اولاد ہوئی, کھیتی باڑی ہوئی,
دنیا سے
ساری امور دنیا سے ہے. لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں جو بات بیان فرما رہے ہیں, آپ نے مقدم کیا ہے اخروی معاملات, کہ ایک شخص عبادت کر رہا ہے, اس کے دل کے اندر میل جو ہے وہ بھرا ہوا ہے, دل سیاہ ہے, لذتیں محسوس نہیں ہو رہی, عبادت کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا, آگے بڑھتا ہی نہیں ہے, شوق و ذوق ہی نہیں ہے. تو ان سب کا حل ہے توبہ. جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پاک صاف اور ستھرا فرما دیتا ہے. اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اور وجہ بیان فرماتے ہیں,
دوسری وجہ توبہ کی ضرورت کی.
فرماتے ہیں کہ بندے کی عبادات کیسے قبول ہوں, اس کے ذمہ تو بہت سارے فرائض باقی ہیں.
ٹھیک,
یہاں عبادات کے قبول ہونے سے مراد ہے نفلی عبادات.
ٹھیک,
کہ ایک بندہ ہے وہ مباح کام میں احتیاط کرتا ہے, اور وہ شخص جو ہے وہ فرائض کو چھوڑ رہا ہوتا ہے.
تو اس کی اگر کوئی مثال ہو جائے تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی سمجھنا آسان ہو جائے, ہمیں بھی سمجھنا آسان ہو جائے.
ایک عراقی عالم سے کسی نے پوچھا کہ مچھر کا خون پاک ہے یا نا پاک؟
مچھر کا خون
ٹھیک ہے پاک ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو قوم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا پاس نہ رکھ سکی وہ مچھر کے خون کا سوال کرتی ہے. تو بعض اوقات جو ہے وہ ایسے ہوشیار خان لوگ ہوتے ہیں کہ ایسے معاملات میں بڑی احتیاط کریں گے، غور و فکر کریں گے کہ جس میں دونوں گنجائشیں موجود ہوتی ہیں.
ٹھیک،
دونوں گنجائشیں موجود ہوتی ہیں، لیکن فرائض سے کوتاہی برتیں گے، فرائض پر جو ہے وہ عمل نہیں کریں گے. بہت ساری اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں. ایک مثال، مطلب جیسے سر ننگا رکھنا،
ٹھیک،
یہ گناہ نہیں ہے.
ٹھیک،
اب ایک شخص بڑے اہتمام کے ساتھ سر ڈھانپنے کا اہتمام کرتا ہے،
ٹھیک،
اب وہ ٹوپی رکھتا ہے یا جو کچھ بھی رکھتا ہے لیکن نمازیں نہیں پڑھتا. ایک چیز کے بارے میں تو اسے جو ہے وہ بڑا ہی اہتمام ہے، خیال ہے، فکر ہے، جو فرائض ہیں اس کی فکر ہی نہیں ہے.
یعنی اہم چیز کو چھوڑ کر غیر اہم چیز کو فوقیت دے رہا ہے.
جی ہاں. تو اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ قرض دار ہے،
ٹھیک،
اور سامنے والے کو بجائے اپنا قرضہ اتارنے کے روز قیمتی تحفے تحائف دیے جا رہا ہے.
قرضہ نہیں اتار رہا، تحائف دے رہا،
قرضہ نہیں اتار رہا. تو یہ جو شخص ہے، اس شخص کی جو مثال ہے وہ ایسی ہی ہے جو فرائض سے غافل ہے. وہ غافل کیوں ہے؟ غافل ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ اس نے گناہوں سے بچنے کا قصد ہی نہیں کیا ہوا، جان بوجھ کر ملوث ہے.
یعنی دونوں پٹریوں پہ چل رہا، بس ٹھیک ہے، نیکی ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے، گناہ بھی ہو جاتے ہیں اسی طرح، یہ کہہ سکتے ہیں.
مطلب کچھ نیکیاں بھی کرتا ہے اور گناہ جان بوجھ کر بے باکی کے ساتھ کرتا ہے،
ٹھیک،
التزام کے ساتھ کرتا ہے. تو یہ جو شخص ہے یہ کب بچے گا؟ جب یہ قصد کرے گا گناہ سے بچنے کا. اور قصد کب کرے گا؟ جب یہ توبہ کے لیے تیار ہوگا. تو یہ جو وجوہات ہیں، ان وجوہات کے پیش نظر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے توبہ ضروری کیوں ہے یہ بات بیان فرمائی.
مفتی صاحب، آپ نے شروع میں ارشاد فرمایا تھا توبۃ النصوح، اور قرآن کی آیت کے ضمن میں ارشاد فرمایا تھا، قدر اس کی کچھ آپ نے وضاحت فرمائی تھی، لیکن توبۃ النصوح ہے کیا؟ سنتے ہیں توبۃ النصوح، توبۃ النصوح، تو توبۃ النصوح ہے کیا؟ یہ کیسے حاصل ہوگی؟ اس کی کیا شرائط وغیرہ ہیں؟ اگر کچھ
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے خود ہی منہاج العابدین میں یہ سوال قائم کیا کہ توبۃ النصوح کیا ہوتی ہے،
ٹھیک،
اور پھر اس کا جواب دیا.
ٹھیک،
فرمایا کہ ایک عام تعریف تو توبہ کی یہ ہے کہ تنزیہ القلب عن الذنب، دل جو ہے وہ گناہ سے خالی ہو جائے،
ٹھیک،
گناہ سے پاک ہو. لیکن فرمایا ہمارے شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے توبۃ النصوح کی تعریف یہ کی ہے، اور بڑی جامع تعریف ہے، انہ ترک اختیار ذنب سبق مثلہ، ماضی میں جو اس نے گناہ کے کام کیے وہ ان کو ترک کرنے کا ارادہ کر لے،
ٹھیک،
کہ وہ کام نہیں کرے گا. اچھا، میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ گناہ سے بچنے میں اور گناہ سے توبہ کرنے میں کچھ فرق ہے.
سر دونوں گویا کہ کچھ قدر مختلف چیزیں،
سمجھانے اور سمجھنے کے ادوار سے فرق ہے. جیسے ایک شخص پیدائشی مسلمان ہے،
ٹھیک ہے،
اب یہ جو مسلمان ہے یہ کبھی کفر کے قریب نہیں جائے گا،
ٹھیک،
تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ کفر سے بچتا ہے،
ٹھیک.
لیکن جو نو مسلم ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہے، اس نے کفر سے توبہ کی ہے، کفر کو چھوڑا ہے، ترک کیا ہے، پھر یہ آیا ہے،
ٹھیک. ایک ہے بچنا، ایک ہے توبہ کرنا.
یعنی ایک یہ ہے کہ ایک ایسا گناہ ہے جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں، اس سے بھی یہ بچ رہا ہے. تو یہ جو بچنے کی کیفیت ہے، اس کیفیت کو تقویٰ کہیں گے،
ٹھیک،
کہ یہ بچنے والوں میں ہے،
ٹھیک،
نعرہ کشی کرنے والوں میں ہے، پرہیزگاروں میں ہے،
ٹھیک.
اور ماضی میں جو گناہ ہوئے، اب ان پر نادم ہو کر انہیں چھوڑ رہا ہے، یہ تائب کہلائے گا،
ٹھیک.
تو یہ ایک لفظی فرق ہے. انہ ترک اختیار ذنب سبا کا مثل ہو، جو گناہ ہوا اس سے توبہ کرے۔ منزلتن لا صورتن، حقیقی معنوں میں توبہ کرے، چھوڑے، کس مقصد کے لیے؟ تعظیما للہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم کی غرض سے،
یعنی گناہ چھوڑنا ہے جو ماضی میں ہوا ہے۔
کیوں چھوڑنا ہے؟
کہ وہ
تعظیما للہ تعالی،
اللہ کی عظمت،
اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم کی بنیاد پر۔ میں مطلب سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں عرض کرتا ہوں۔ اگرچہ سگریٹ پینا گناہ نہیں ہے، لیکن کچھ اولاد ایسی ہوتی ہے کہ ماں باپ آ جائیں، کوئی عالم صاحب آ جائیں، سگریٹ پھینک دیں گے، ان کے سامنے نہیں پیئیں گے۔ تو ان کا یہ ترک کرنا سامنے جو فرد ہے ان کی تعظیم کی بنیاد پر ہے۔
صحیح،
بیٹا کوئی غلطی کر کر آتا ہے، اب وہ آئندہ غلطی کرنے سے پرہیز کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ یار والد صاحب ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو والد صاحب کی جو عظمت اس کے دل میں ہے، اس کے پیش نظر یہ غلطی نہیں کرتا۔
ٹھیک ہے، کام چھوڑ دیا اس نے،
چھوڑ دیتا ہے۔ اب جو مدرسے میں، جامعہ میں یا اسکول میں پڑھنے والے لوگ ہیں، وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک اس لیے غلطی نہیں کرتے کہ سزا ملے گی،
ٹھیک،
سزا ملے گی اور پشیمانی ہوگی، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں یار استاد صاحب ناراض ہو جائیں گے، ان کی ناراضگی نہیں لینی میں نے۔
ٹھیک،
تو یہ ہے پہلا مرحلہ کہ اس لیے گناہ چھوڑنے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کیسے کروں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے،
ٹھیک،
اس نے اس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، میں کیسے اس کو ترک کروں،
ٹھیک ہے،
اس کام سے بچنے کا حکم دیا ہے، میں اس میں کیسے مبتلا ہو جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ اس کے حکم کی خلاف ورزی، اس کی نافرمانی، کب کپا جائے، کیسے کروں میں؟ تو یہ ہے توبہ، کہ جب بندے سے غلطیاں ہو جائیں، غلطیاں ہونے کے بعد پھر وہ یہ سوچے کہ نہیں میں یہ نہیں کر سکتا،
ٹھیک،
اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعظیم کو سامنے رکھے۔ وَحَذْرًا مِّن سَخَطِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو سزا ہے اس کو سامنے رکھے۔ تو یہ ہے توبہ النصوح۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کے اندر توبہ کرنے والوں کی چار قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو توبہ کرتے ہیں اور ساری ہی زندگی اس پر قائم رہتے ہیں،
ٹھیک ہے، پختہ توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے،
مطلب ساری زندگی ہی قائم رہتے ہیں اس پر،
ٹھیک۔
دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو فرائض اور واجبات پر عمل کرتے ہیں، فرائض اور واجبات پر عمل کرتے ہیں اور قصدن گناہ نہیں کرتے۔ ایک ہوتا نا، بالکل ایک اہتمام کے ساتھ بندہ پلاننگ کرتا ہے کہ جناب میں نے فلم دیکھنی ہے، اب وہ جاتا ہے اور جا کے ٹکٹ خریدتا ہے، جو بھی اس کے لوازمات ہوتے ہیں وہ پورے کرتا ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ جو جا رہا تھا اپنے کام سے، راستے میں بس نگاہ پڑی اور ٹھہر گئی، بد نگاہی کا مرتکب ہو گیا۔ دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ جو فرائض پر عمل کرتے ہیں، واجبات پر عمل کرتے ہیں، قصدن گناہ نہیں کرتے، لیکن بعض اوقات نادانستگی میں کسی غلطی کا ارتکاب پر بیٹھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے۔
گناہ کے پاس گئے اور
رک گئے، بچ نہ پائے،
ٹھیک۔
ان ربک واسع المغفرہ، یہ لوگ جب توبہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اسی کیٹیگری کے متعلق اس آیت مبارکہ میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے. تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو توبہ کرنے کے بعد ایک مدت تک قائم رہتے ہیں، پھر شہوت غالب آتی ہے اور پھر وہی جو ہے روش اور طرز عمل آ جاتی ہے، اور اپنی شہوت کے ہاتھوں، اپنے جذبات کے ہاتھوں عاجز آ جاتے ہیں، اور پھر ان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ نہیں بچنا ہے، بچنا ہے، پھر بچنے کی توفیق انہیں ملتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مقام پر بھی ایک آیت مبارکہ لکھتے ہیں، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، اور کچھ وہ ہیں جو اپنے گناہوں کے مقر یعنی اقراری ہوئے اور ملایا ایک کام اچھا دوسرا برا. تو مطلب ان کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. چوتھا طبقہ وہ ہے کہ ایک دفعہ توبہ کرنے کے بعد دوبارہ پلٹتے ہی نہیں ہیں، یہ سب سے برا طبقہ ہے. تو یوں یہ ہے کہ توبہ کے اغراض اور مقاصد اور توبہ کس لیے کی جائے، تعظیماً للہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے پیش نظر، اور اس کی طرف سے جو ملنے والی سزائیں ہیں اس سے بچنے کے لیے.
مفتی صاحب، جیسے ابھی آپ نے توبۃ النصوح کو بیان فرمایا، پھر اس کے مقابل اس کے جو اقسام ہیں تائب کے حوالے سے، توبہ کرنے والے کے حوالے سے وہ آپ نے بیان فرمائی، تو یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ جیسے کہ ذہن بنتا ہے توبہ کی جائے، بن رہا ہے، ایسے موقع پہ بنتا ہے، بن رہا ہوتا ہے، تو وہ کیا چیزیں یا عوامل ہیں جو توبہ کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں یا جن کا ہونا توبہ سے پہلے بہت ضروری ہے، تو اس کے بارے میں بھی کچھ ہماری رہنمائی فرمائیے.
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے توبہ کی چار شرائط بیان کی ہیں،
شرائط
کہ جب یہ شرائط پائے جائیں گی تب جا کے توبہ کا جو مستاق ہے یا توبہ کی جو حقیقت ہے وہ صادق آئے گی اور توبہ کرنا درست کہلائے گا.
ٹھیک.
پہلی شرط ہے کہ جو بھی کام اس نے کیے ان سب کاموں کو یاد کرے،
یاد کرے،
غور و فکر کرے کہ اس سے یہ کام بھی ہوا، یہ غلطی بھی ہوئی، یہ گناہ بھی ہوا. ان سب کو یاد کر کے ندامت کا اظہار کرے، پشمانی کا اظہار کرے.
ٹھیک.
اور اگر یاد نہیں آتے تو اجمالی طور پر ذہن میں تصور لائے.
ٹھیک.
تصور لانے کے بعد پھر یہ ہے کہ جو کیا اس پر نادم و شرمندہ ہو، تو یہ ہے ندامت. میں کچھ تقدم و تاخر سے بیان کر رہا ہوں تاکہ تقریب فہم کے لیے. جو دوسری شرط ہے وہ ہے ترک عزم. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس نے ڈاکہ مارا، اسے بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ جس گھر میں گیا بیچارے غریب لوگ تھے پھر بھی میں لے آیا، تو یہ توبہ نہیں ہے. اسے افسوس اس لیے نہیں ہو رہا کہ اس نے ایک گناہ کیا ہے، ایک غلطی کی ہے، بلکہ اسے کسی اور اعتبار سے افسوس ہو رہا ہے، اور صرف ایک چیز پائی جا رہی ہے. اگر زیادہ سے زیادہ یہ چیز بھی اپنی شرائط کے مطابق پائی جائے تو دوسری چیز ہے آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا کہ اب میں اس چیز کے قریب نہیں جاؤں گا، پکا عزم کر لے، عزم مصمم جسے کہتے ہیں وہ کر لے. تیسری شرط جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمائی وہ یہ کہ اس گناہ کو چھوڑ دے. اب ایک شخص ہے، وہ بدنگاہیاں کیا جا رہا ہے، استغفر اللہ، کیسا زمانہ آ گیا، لوگوں کے جو ہے وہ لباس چھوٹے ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا ہے، وہ دیکھے بھی جا رہا ہے اور توبہ بھی کیا جا رہا ہے. تو گناہ نہیں ہے، مت یہ تو توبہ نہیں ہے،
توبہ نہیں.
تو گناہ کو ترک بھی کر دے اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ترک تو کرتے ہیں لیکن کسی اور وجہ سے کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص بہت ظالم تھا, لوگوں کو مارتا تھا, پیٹتا تھا. یا امام غزالی رحمۃ اللہ جو مثال دی ہے اس میں ایک مثال دی ہے ڈاکہ زنی کی, کہ ڈاکے مارتا تھا ایک شخص, اب بڑھاپا آ گیا. ٹھیک ہے, وہ توبہ تو کرے گا, توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے بڑھاپا آنے کے باوجود. لیکن اب جو ترک کرنے کا جو وہ ہے معاملہ ہے وہ کسی اور وجہ سے ہے.
ٹھیک,
لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی, تو اب وہ یہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. ایک شخص زانی تھا, اب وہ زنا پر قدرت ہی نہیں رکھتا, اب وہ چھوڑنے کا جو معاملہ ہے وہ متحقق نہیں ہے, لیکن توبہ بہرحال یہ کرے گا. اور جو لوگ قدرت رکھتے ہیں گناہ کو چھوڑنے کی وہ اس گناہ کو چھوڑیں گے. ندامت چھوڑنا گناہ کو, آئندہ نہ کرنے کا عزم, اور چوتھی جو شرط امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ یہ سب کچھ ہو گیا, ندامت بھی ہو گئی, ترک بھی کر دیا, آئندہ وہ کام نہ کرنے کا عزم مصمم بھی کر لیا, لیکن توبہ پھر بھی نہیں ہے. کب؟ کہ جب اس نے اس لیے وہ کام چھوڑا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, اس لیے چھوڑا ہے کہ قانون کی گرفت میں نہ آ جاؤں, اس لیے چھوڑا ہے کہ دل نہیں چاہ رہا. یہ تین شرائط جو بیان ہوئی اس لیے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کے پیش نظر, اس نے جو گناہوں پر سزائیں بیان کی ہیں اس کے پیش نظر. تو جب یہ شرائط پائی جائیں گی تب ہی ایسے افراد کو توبہ کرنے والا کہیں گے, اور یہی باتیں جو ہے نا وہ توبہ النصوح کے مستحق ہیں. اور اصل تو توبہ النصوح وہ ہے کہ جو ایسی مقبول ہو کہ بندہ توبہ کرنے کے بعد اگلی زندگی بہتر بنائے.
کہ توبہ النصوح کی نشانی بیان فرمائے,
نشانی بیان
کہ اس توبہ کے بعد گناہ نہ ہو. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے توبہ کی شرائط بیان فرمائی کہ یہ چیزیں توبہ کے مقدمات میں سے ہیں یا شرائط میں سے ہیں, ضروری ہیں. تو توبہ کرنے والے کو, جس وقت توبہ کر رہا ہے اس کا ذہن بن رہا ہے کہ جی مجھے توبہ کرنی چاہیے, گناہوں پہ بھی ندامت ہے, پیشمانی ہے, عزم بھی ہے, سب کچھ ہے, تو اس وقت اس کی اور کیا کوئی سوچ ہونی چاہیے, کوئی ایک پرٹیکولر ایک تھنکنگ اس کی ہونی چاہیے؟ تو اگر ہے ایسا تو کچھ وہ آپ بیان فرما دیجیے.
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے تو بڑا ہی دلچسپ کلام کیا ہے. فرمایا کہ بندہ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لے, اپنے چہرے پر جو مٹی ڈال لے, آنسو ہی آنسو ہوں, ندامت ہو, پشیمانی ہو, تو کیفیات کیا ہونی چاہیے؟ سوال یہ ہے. سب سے پہلے تو جو اس کی غلطی کی قباحت ہے, جو کچھ اس نے
کر چکا ہے گناہ
کر چکا, ظاہر بات اس کی ایک ہر گناہ ایک گناہ کے اندر ایک گھٹیا پن ہوتا ہے.
ٹھیک,
اس کو سامنے لے کر آئے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عذاب ہے اس کو تصور میں لے کر آئے.
ٹھیک,
کہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی, ان نافرمانیوں کے مقابل میں یہ سزائیں بیان کی گئی ہیں, میں کیسے وہ جو برداشت کر پاؤں گا. پھر جو انسان کی اپنی کمزوری ہے اس کو تصور میں لے کر آئے. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو جس کے دل میں خوف ہوگا, خوف الہی ہوگا, وہ تصور میں لے کر آئے گا. اور یہ تصور باندھنے کے بعد پھر توبہ کی طرف قدم اٹھائے. مطلب یہ تصورات بنیں گے, ایک طرح سے مقدمات ہیں, یہ تصورات بنیں گے تو انسان جو ہے توبہ کے لیے آمادہ ہوگا. اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پر ایک اور نقطہ اٹھایا.
ماشاءاللہ,
فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں تو یہ آیا الندم توبہ,
جی
ندامت توبہ ہے, لیکن یہاں تو شرائط بیان ہو رہی ہیں کہ جناب گناہ پر ندامت بھی ہو, پھر گناہ ترک بھی کرے, آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی کرے, تعظیم للہ کا جو ہے وہ تصور سامنے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے کا تصور سامنے ہو. حدیث میں تو صرف ایک نقطہ بیان کیا گیا ہے. تو جو جواب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے دیا ہے, اگر علماء بیان نہ کریں تو کسی چیز کا جو مطلب اور مفہوم ہے وہ واضح نہیں ہو پاتا.
جی بالکل, عام عوام تو بالکل سمجھنے سے قاصر.
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ صرف ندامت کو توبہ نہیں کہا جا سکتا.
اچھا,
اس لیے کہ ایسا انسان کے ساتھ بکثرت ہوتا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے, اس کو پشمانی بھی ہوتی ہے,
کیا ندامت آ جاتی ہے,
مطلب ضمیر جو ہے نا وہ ملامت کر رہا ہوتا ہے اس کا.
جی
تو نے کیا کیا, تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا. تو فرمایا کہ اگر صرف ندامت توبہ ہوتی تو پھر تو سارے شخص ہی جو ہے وہ تائبین کہلاتے.
ٹھیک ہے,
کیونکہ ہر شخص جب بھی کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو ایک ضمیر تو ملامت کرتا ہی ہے.
ٹھیک,
تو فرمایا کہ نہیں, اس حدیث کی جو روح ہے اس کا جو مقصد ہے, اور پھر جو اور نصوص ہیں قرآن پاک کی آیات ہیں, احادیث طیبہ ہیں, ان کو سامنے رکھ کر پھر یہ شرائط بیان کی گئی ہیں. یہ شرائط ایسے نہیں ہیں کہ جو از خود ہی بیان کر دی ہوں.
ٹھیک ہے, توبہ کی جو شرائط ہیں یہ دیگر احادیث وغیرہ سے نکالی گئی ہیں.
جی
ماشاء اللہ. اس سے یہاں پہ جیسے توبہ کی ابھی معاملہ چل رہا ہے, گفتگو چل رہی ہے, ایک ذہن بنتا ہے, لیکن ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ سوال بھی ابھرتا ہے اس موقع پر کہ یار میں چلو توبہ تو کر لوں, لیکن مسئلہ یہ کہ میں توبہ کروں گا پھر میں گناہ میں پڑ جاؤں گا, پھر میں انہی معاملات میں پڑ جاؤں گا, تو ایسی صورت حال میں کیا ہونا چاہیے, سوچ کیا ہونی چاہیے, آپ کیا فرماتے ہیں؟
انسان بلا شبہ خطا کا پتلا ہے, خطائیں کرتا ہے, لیکن شیطان انسان کو نیکیوں سے ہمیشہ روکتا ہے, اور یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ میں توبہ کیسے کروں, اور توبہ کر لوں گا پھر میں دوبارہ غلطی کروں گا پھر کیا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہزار کیا لاکھ کیا کروڑ مرتبہ بھی توبہ کرے اور سچی توبہ کرے, لیکن بعد میں بتقاضۂ بشریت اس سے گناہ ہو جائے, دوبارہ توبہ کرے, پھر وہی عزم کے ساتھ گناہ کو چھوڑنے کے ساتھ خوف و خشیت کے ساتھ توبہ کرے, پھر اگر گناہ ہو جائے تو پھر دوبارہ توبہ کرے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, وہ توبہ کرنے والوں سے ناراض نہیں ہوتا, وہ ناراض ہوتا ہے گناہ کرنے والوں سے. تو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے والا تو اپنی غلطی پر پشیمان ہو رہا ہے.
جی
اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے جس کے ذہن میں وسوسہ آ رہا ہے, اسے یہ کیسے پتا چلا کہ اس توبہ کرنے کے بعد یہ گناہ بھی کر لے گا؟
عادت پتا ہوتی ہے نا اپنی کہ میں نے توبہ کی تھی پھر
گناہ, میں مسمم کر رہا ہے نا.
جی
تو لازمی نہیں ہے, عادت ایک الگ چیز ہے.
ٹھیک,
یہاں اس نے توبہ کی, اگلے مرحلے پر اسے موت آ گئی,
توبہ سے بالکل متصلی,
تو کوئی گناہ تو نہیں کر پایا یہ.
پھر تو نہیں کر پایا.
تو اگر یہی خیال ذہن میں رکھتا کہ میں توبہ کروں گا پھر کوئی غلطی کر بیٹھوں گا, تو مرنے سے پہلے جو اس کے گناہ دھل گئے اس سعادت سے یہ محروم رہتا.
ماشاءاللہ.
اب آپ دیکھیے جو لوگ مینا حادثے میں شہید ہوئے,
جی
ان کی سعادت اور خوش بختی پر جو ہے وہ رشک آتا ہے.
بالکل بے شک.
عرفات کا میدان, وہ میدان جہاں مانگی ہی دعا جاتی ہے, وہاں کوئی اور عبادت نہیں ہے سوائے دعا کے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ میدان عرفات میں بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اتنے ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ حج جن کی بخشش کا سبب ہوتا ہے
ان گناہوں کے لیے,
ان گناہوں کے لیے پاک و صاف ہو گئے, حقوق اللہ تو سارے معاف ہو گئے
ماشاءاللہ.
ہاں جو قضائیں وغیرہ ہیں جن کی قضا باقی ہے وہ ادا کرنی ہوں گی. پھر یہ مزدلفہ میں آئے, اور مزدلفہ کے متعلق یہ جو ہے وہ مزدہ ہے کہ حقوق تلفی کے تعلق سے جس کے حق تلف کیے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ وہ صاحب حق کے دل میں رحم ڈال دے.
سبحان
جو مزدلفہ میں آ کے مزدلفہ کا قیام کرے اسے یہ شرف اور فضیلت حاصل ہوتی ہے. اب انہوں نے عرفات کا قیام کیا, رات مزدلفہ میں گزاری, اور مزدلفہ سے کوئی 2 کلومیٹر بھی نہیں چلے ہوں گے, یہ واقعہ کوئی رمی کی جگہ نہیں ہوا,
اس سے پہلے ہوا,
مزدلفہ سے قریب ہوا ہے.
ٹھیک.
اور ان کی شہادتیں ہو گئیں. کیسے خوش نصیب لوگ, اللہ کی راہ میں بھی گئے, حج کے مناسک ادا کرتے ہوئے بھی گئے, اور گناہ سے پاک و صاف ہونے کے فوراً بعد چلے گئے.
سبحان اللہ.
تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ نقطہ بیان کیا کہ یہ ذہن میں کیسے بٹھا لیا کہ میں توبہ کروں گا تو اس کے بعد میں گناہ بھی کروں گا, ہو سکتا ہے تمہیں گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے,
موت آ جائے, ختم ہو جائے معاملہ,
متصل موت آ جائے.
ٹھیک, ماشاءاللہ.
پھر فرمایا کہ یہ وہم ہے, انسان کو تو کوشش کرنی ہے نا, اگر یہ وہم برقرار رہے گا تو پھر انسان کوشش کیسے کرے گا. پھر فرمایا کہ تمہارے ارادے پر استقامت دینا اللہ تعالی کا کام ہے,
بے شک.
اگر اس ارادے پر تم خدا کے فضل سے قائم رہے تو اس سے مایوس کیوں ہوتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی سے بندہ بعض روایتوں میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی سے وہ جیسا ظن رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی ویسا اس کے ساتھ کرتا ہے. پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے, مطلب میں اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد پھر اس کی عادت ایسی ہے کہ وہ گناہ کر بیٹھتا ہے, فرماتے ہیں کہ اسے اپنے آپ پر قابو نہیں رہا لیکن اس کی توبہ سچی تھی, سچی توبہ کی اس نے لیکن اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا, تو کیا یہ نفع کم ہے کہ جو ماضی کے گناہ تھے وہ سارے دھل گئے؟ مثال کے طور پر ایک شخص 30 سال کی عمر میں توبہ کرتا ہے,
ٹھیک ہے,
تو جو حقوق اللہ تھے, جو اس نے گناہ کیے, نافرمانیاں کی, وہ سارے کے سارے معاف ہو گئے, 30 سال کے گناہ معاف ہو گئے. اگر یہ یہی تصور لے کر بیٹھا ہوتا کہ ہم نہیں میں کیسے کروں, میں تو کیسے کروں, تو یہ وبال تو اس کے اوپر رہتا, یہ دفتر اعمال کے اندر یہ چیزیں باقی رہتی, کل بروز قیامت اسے اپنے جب گناہ پیش کرنے پڑتے تب اس کی کیا کیفیت ہوتی, جب اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیتے کہ ہاتھ کہتا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے اور پاؤں کہتا یہ گناہ کیا ہے اور آنکھیں کہتی یہ گناہ کیے ہیں, پوری مخلوق کے سامنے یہ جب اس کی کیفیات اور پشیمانی کے معاملات ہوتے تو اس کی کیا کیفیت ہونی تھی؟ تو کیا یہ کم بات ہے کہ اس سے یہ سارا وبال دور ہو گیا؟
ایک طرح سے پچھلا قرض تو ہمارا اتر رہا ہے,
اتر گیا. ٹھیک, تو ان شیطانی وسوسوں کا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ توڑ کر رہے ہیں. آپ نباز ہیں,
نباز
مطلب جو وسوسے ہیں, قلبی وسوسے, اور جو اللہ تبارک و تعالی کی راہ سے روکنے کی مختلف ہیلے بہانے ذہن میں آتے ہیں, آپ نے ان سب کو سامنے رکھا ہے, اور ان سب کو سامنے رکھ کر ان کے مختلف جوابات اور حکیمانہ انداز میں تربیت فرما رہے ہیں.
تو بالکل ایک ہی سوال کیا تھا کہ جتنے جوابات آ رہے ہیں یہ سارے عوامی, مطلب یہ اشکالات آتے ہیں ذہن میں توبہ کے باب میں؟
جی جی,
مختصر یہ تو آپ نے ایک وسوسے کا ہمارے جواب دے دیا جو عوامی انداز پہ آتا ہے. پھر جب توبہ کرنے جاتے ہیں تو گناہ تو مختلف نوعیت کے, مختلف کیٹیگریز ہیں گناہوں کی, تو کیا توبہ ایک ہی انداز پہ ہوگی, ایک ہی توبہ سب کے لیے کافی ہوگی, یا توبہ کے حوالے سے بھی ان کی کوئی کیٹیگری بنے گی؟
گناہ کی 3 قسمیں کی گئی ہیں.
ٹھیک,
ایک گناہ وہ ہے کہ جس میں کوئی قضا نہیں ہے,
قضا نہیں ہے, کوئی
قضا نہیں ہے, نہ کوئی کفارہ ہے.
ٹھیک ہے,
بندے نے گناہ کیا, نافرمانی کی, اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیا گیا.
ٹھیک,
اور یہ شخص مستحق کے نار ہو گیا.
ٹھیک, اس گناہ کے ساتھ.
گناہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ بندہ مستحق کے نار ہو گیا, عذاب الہی کا حقدار ہو گیا.
ٹھیک,
اب یہ بات میں عرض کر دوں کہ میں جو لفظ بیان کر رہا ہوں مستحق کے نار, اس کا مطلب ہے عذاب الہی کا حقدار ہو گیا.
ٹھیک,
اب اللہ تبارک و تعالی کی مشیت پر موقوف ہے, وہ چاہے تو بروز محشر بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دے,
معاف فرما دے,
معاف فرما دے.
ٹھیک,
چاہے تو کسی کی شفاعت کے پیش نظر اس کی معافی ہو.
ٹھیک,
اور چاہے تو جو بیان کیا ہے گناہوں کی سزاؤں کے طور پر اس کی اسے سزا ملے. لیکن یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وعید فرمائی ہے کہ گناہوں پر اللہ تعالی یوں یوں سزائیں دے گا.
ٹھیک.
اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ میں بیان فرمایا ہے کہ زنا کرنے والوں کی یہ سزا ہوگی, میں نے جہنم میں یہ سزا کر پاتے ہوئے دیکھا, جھوٹ بولنے والوں کی یہ سزا ہوگی, فلاں گناہ کرنے والوں کی یہ ہوگی. لازمی طور پر کچھ مسلمان ضرور ایسے ہوں گے جو جہنم کی سزا پائیں گے. اب ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوگا.
اللہ تعالیٰ محفوظ.
آیا بلا حساب و کتاب داخل جنت لوگوں میں ہوگا یا شفاعت پا کر جنت کی طرف جانے والوں میں ہوگا؟ تو پہلی قسم وہ ہے کہ جس کی کوئی قضا نہیں ہے.
ٹھیک.
اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کسی نے نافرمانی کی, جب بھی وہ توبہ کرے گا اس کے نامہ اعمال سے سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے.
ٹھیک.
سب کے سب دھو دیے جائیں گے.
ٹھیک.
یہ ان سے پاک صاف اور ستھرا ہو جائے گا. یہ ہے پہلے قسم کے گناہ. دوسرے قسم کے گناہ وہ ہیں کہ جن میں قضا بھی ہے. مثال کے طور پر نماز ترک کی, زکوٰۃ ادا نہیں کی, روزے ترک کیے, تو اب جو اس نے نافرمانی کی توبہ کے ذریعے اس کے گناہ تو معاف کر دیے گئے.
ٹھیک ہے.
لیکن اس کے ذمے پر نمازوں کی قضا کرنا باقی رہے گا, زکوٰۃ جو رہ گئی وہ ادا کرنا باقی رہے گا, روزے جو رہ گئے ان کی ادائیگی باقی رہے گی, اور اگر یہ ان کو ادا کیے بغیر مر گیا
جی
تو پھر یہ اس کی گرفت ہونی ہے, مطلب پھر یہ غلطی کا مرتکب قرار پائے گا. ہاں ایسا ہے کہ زندگی نے موقع نہیں دیا, پھر ایک جدا گانا بات ہے. تو یہ ہے گناہوں کی وہ کیٹیگری کہ جس میں ایک تو نافرمانی ہوئی لیکن نافرمانی کے باوجود وہ چیز ذمہ اس کے ذمے پر باقی ہے.
ٹھیک.
اسے قضا کے ذریعے ہی تلافی ملنی ہے. تیسری جو قسم بیان کی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ ہے وہ گناہ جو بندوں کے حقوق کے تعلق سے, یعنی حق العباد کے تعلق سے ہیں. اب حق العباد کا جہاں معاملہ آتا ہے تو اب بندوں کے جو بھی حقوق بیان کیے ہیں, مثال کے طور پر ایک حق مسلمان کا یہ ہے کہ اس کی عزت کا احترام رکھا جائے.
ٹھیک.
اس کی عزت کا پاس رکھا جائے, اسے ذلیل و رسوا نہ کیا جائے.
صحیح.
اب ایک شخص کھڑے ہو کر غیبت کرتا ہے کسی کی, اس کے پیٹھ پیچھے, تو اس شخص نے اس مسلمان کی عزت اور جو احترام کا تقاضا تھا اس کا خلاف عمل کیا, اس کی طرف ایک برائیوں کو منسوب کیا. وہ برائیاں اس میں پائی جاتی ہوں جبھی یہ غیبت ہے, اگر پائی نہیں جاتی تھی پھر منسوب کیا تو یہ تو اور بڑی غلطی ہے, یہ بہتان ہے. تو اب بہتان کو برا کس نے کہا, غیبت کو برا کس نے کہا؟ قرآن مجید فرقان حمید نے غیبت کی مذمت بیان کی. جہاں حقوق تلفی ہوتی ہے بندوں کی, وہاں بندوں کی تو حقوق تلفی ہوتی ہی ہے, ساتھ ہی ساتھ حق اللہ بھی تلف ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کام کا حکم دیا تھا بندہ اس سے نہیں بچ پایا, اس میں مبتلا ہو گیا, جس کام کی ادائیگی کا حکم دیا تھا وہ کام جو ہے اس نے ادا نہیں کیا, کوتاہی کی اس نے. تو یہ جو کیٹیگری ہے یہ بہت ہی نازک کیٹیگری ہے. اب توبہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق کو معاف فرما دیتا ہے, لیکن اس نے کیسا عظیم نظام ہمیں عطا کیا ہے کہ اگر کسی بندے کا دل دکھایا ہے, اب دل دکھانے کی بھی دو کیفیات ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کوئی مجھے فون کیا جا رہا ہے, اب میں اپنے کام میں مصروف ہوں, نہیں سن پا رہا, زیادہ کال آئی اسے بول دیا کہ بھئی ذرا بعد میں فون کر لیجیے گا. اب اس کا میسج آ جاتا ہے, آپ نے میرا دل دکھا دیا ہے, آپ نے تو آپ کو ٹائم نہیں ہے, آپ جو ہے وہ سوالات کے جوابات نہیں دے سکتے, کوئی کہہ دیتا آپ مغرور ہو گئے ہیں. خیر کچھ سو میں ہزار میں کوئی ایک آدھا ایسے سوچ رکھتا ہوگا, لیکن ایک مثال عرض کر رہا ہوں.
ٹھیک ہے,
اب اسے تو کوئی تکلیف نہیں دی نا, وہ خود اپنے اوپر اوڑھ رہا ہے اذیت کو, تو اسے تعزی کہتے ہیں, یہ اذیت نہیں ہے.
ٹھیک ہے, یعنی دی نہیں گئی ہے, وہ اس نے خود لے لی ہے
بلا وجہ کی ہے.
ٹھیک ہے,
ایک یہ ہے کہ کسی کا جو ہے وہ مال دبایا جائے, کسی کو مارا جائے, کسی کی عزت خراب کی جائے, کہ جن کو شریعت نے اذیت کہا ہے ان کا ارتکاب کیا, اب وہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک صاحب حق اس غلطی کو معاف نہ کر دے.
بندے کا معاف کرنا ضروری ہے
مالی معاملات کے اندر, مالی معاملات کی ادائیگی ہوگی.
ٹھیک ہے,
یا یہ ہے کہ وہ معاف کر دے.
ٹھیک,
اب اگر اس کے پاس نہیں ہے, مثال کے طور پر مال دبا لیا.
ٹھیک ہے,
اب مال دبانے کے معاملات تو بکثرت ہوتے ہیں.
جی,
مطلب ایک تو ہوتا ہے چوری چھپے بس چھپڑ میں جو ہے وہ
کر لیا,
کرتے رہنا.
ٹھیک ہے,
سیٹ صاحب نہیں ہے, گلے سے پیسے نکال کر جیب میں رکھ لیے, مال جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں, راستے میں جو ہے وہ گڑبڑ کر دی. ایک ویڈیو میں نے دیکھی, دودھ میں پانی ملایا جا رہا ہے. اب اس ویڈیو کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ جتنا جلدی میں ہیں یہ دودھ والے نہیں ہیں, یہ سوزوکی والے ہیں. دودھ والے نے سوزوکی لگوائی ہوگی, اب سوزوکی والے کیا کرتے ہیں کہ درمیان میں روک لیتے ہیں, دو دو کلو دودھ نکال لیا ہر ڈرم سے اور دو دو کلو پانی ڈال دیا. دودھ والے نے ملایا ہوگا, ہو سکتا ہے وہ الگ ہے, لیکن یہ
یعنی نہ بیچنے والے کا قصور ہے اس میں, نہ خریدنے والے کا, بیچ میں جو پارٹی ہے وہ بھی اپنا حصہ بقدر جو حصہ لے رہی ہے گویا کہ.
اب یہ کیا ہو رہی ہے, خیانت ہو رہی ہے, دوسرے کا مال لیا جا رہا ہے, جو دودھ انہوں نے نکالا ہے وہ مالک کے ساتھ تو خیانت کی ہے نا. تو ایک تو وہ مال دبانا ہوتا ہے کہ جس کا مالک کو پتہ ہی نہیں چلتا, ایسا نہیں ہے کہ جو پتہ نہیں چلا وہ اس کا مواخذہ نہیں ہے, اس کی پوچھ گچھ نہیں ہے. مسلمان کا مال محترم ہے, جس طرح اس کی عزت محترم ہے اسی طریقے سے اس کا مال بھی محترم ہے. یہ سارے جو مالی معاملات بیان ہوتے ہیں نا, سود کی حرمت, عقود فاسدہ کی حرمت, دیگر جو ہے وہ معاملات کے جو احکام بیان ہوتے ہیں, اس میں نقطہ ہی ایک بیان ہوتا ہے کہ مسلمان کا جو مال ہے وہ محترم ہے, اس کا ایک اعزاز ہے, تو اسے ظلمن لینا جائز نہیں ہو سکتا. اس کے یہ احکام ہیں, اور یہ اگر پاسداری نہ رکھی جائے تو اس احترام مال کی خلاف ورزی قرار پائے گی. تو دوسری وہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ سرعام چیٹنگ کر کے بھاگ گیا,
ڈنکے کی چوٹ,
صاحب حق کو بھی پتا ہوتا ہے کہ جی میرا حق فلاں نے دبایا ہے, میرے ساتھ پارٹنرشپ کی پیسے دبا گیا, قرضہ دیا, قرضہ نہیں دیتا, مجھ سے جو ہے اس نے ظلم کیا اور زبردستی کی بنیاد پہ میرا مال چھین لیا, میری جائیداد ہتھیا لی, میرے پیسے دبا لیے, اور بہت ساری اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں. تو یہ سب وہ گناہ ہیں جس کا تعلق حق العباد سے ہے. جب تک بندہ صاحب حق کو حق ادا نہیں کرے گا اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا. لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ توبہ ہو سکتی ہے اس سے پہلے.
توبہ ہو جائے گی,
توبہ کس طرح ہوگی؟ اب ایک شخص نے مثال کے طور پر لاکھوں کا مال دبایا,
ٹھیک ہے,
صاحب حق کو پتا چلا ہو یا نہ چلا ہو,
ٹھیک ہے,
یہ ایک جدا گانا بحث ہے.
صحیح,
اب اسے ندامت ہوئی,
جی,
پشیمانی ہوئی, شرم ساری محسوس ہوئی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف متوجہ ہوا, اور اس نے ذہن بنایا کہ میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں روتا ہے, بگڑاتا ہے, اور وہ کام بھی ترک کر دیتا ہے. توبہ تو اس کی ہو گئی,
ٹھیک ہے,
اب اس کے ذمے پر یہ چیز باقی ہے کہ یہ صاحب حق کا جو حق ہے وہ ادا کرے گا.
ٹھیک,
اب اس کو یہ جو ایک شرط ہے یہ بھی نہیں پائی گئی, یہ نہیں پائی گئی, اب اس کو نیت کرنی ہے کہ میں نے یہ ادا کرنا ہے. کسی سے قرض لے کر دیا جا سکتا ہے تو قرض لے کر دے, مفلوس ہے کوشش کرے, ظاہر بات جو مفلوس ہے کچھ بھی نہیں ہے, کھانے پینے کے لیے بھی نہیں ہے, تو وہ کیا کرے گا, انتظار اس کے لیے جو ہے وہ رکھا شریعت نے, انتظار کرے, کوششیں کریں کہ صاحب حق کا جو مال ہے وہ ادا کر دیا جائے. ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی مدینہ منورہ میں, وہیں رہتے ہیں, ان کے ساتھ ایک بہت بڑا فراڈ ہوا، مطلب 1 کروڑ سے اوپر کا فراڈ ہوا، اور وہ نکلے یہاں سے اور وہاں پہنچے. میں نے پہلے تو ملاقات سے پہلے لوگوں سے پوچھا کہ یار یہ کیا صورتحال ہے، تو لوگوں نے کہا کہ بہتری ہے، ورنہ ہو سکتا ہے میں ملنے نہ جاتا. تو میں نے پوچھا کہ کیا صورتحال ہے، کس طرح جو ہے نا وہ ادائیگیاں کی. تو کہنے لگے کہ میں جب پہنچا مدینہ منورہ، ویزا لگا ہوا تھا پہنچے، تو میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری عمر کم ہے، زندگی کے دن زیادہ نہیں ہے، تو مجھے زندگی کی مزید مہلت مل جائے تاکہ میں لوگوں کا جو حق مجھ سے دبا ہے وہ میں ادا کر سکوں.
جی.
تو کہنے لگے کہ میں نے 90% ادا کر دیا ہے مختصر عرصے کے اندر.
ماشاءاللہ.
تو جب نیت سچی ہوتی ہے تو راستے بنتے ہیں. جس کی نیت ہی گندی ہوگی اور یہ سوچ لے کر بیٹھے گا کہ میں نے تو جو ہے وہ کچھ کرنا ہی نہیں ہے، بس مال مفت تھا، دل بے رحم، کھا لیا سو کھا لیا.
تو مفتی جو آپ کلام فرما رہے ہیں ابھی، کہ جس میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حق العبد بھی شامل ہوتا ہے، مثالیں بھی دیا آپ نے، لیکن اس میں ایک یہ بھی کمزوری دیکھنے میں آتی ہے کہ جو کم قیمت یا ہلکی چیزیں ہوتی ہیں ان میں بعض اوقات اچھے اچھے افراد بھی ملوث ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ 1, 2, 4, 5 روپے کا معاملہ ہے، کسی سے لیے ہیں، ایک پینسل ہے، قلم ہے، شارپنر ہے، اس قسم کی کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کی کوئی اتنی مالی حیثیت نہیں ہوتی، کسی سے کوئی رسالہ لے لیا، کسی سے کوئی صفحہ لے لیا، تو پھر یہ لوٹانے کے اعتبار سے اس میں بھی لوگ مطلب غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو کیا یہ بھی اسی گفتگو میں شامل سمجھی جائے گی جو بھی آپ نے کی؟
آپ نے سوال کر کے جو اگلا اسٹیپ ہے موضوع وہاں پھیر دیا ہے. اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی لے آتے ہیں اصل موضوع کی طرف. یہ تو آپ نے ایک فلسفہ بیان کیا نا کہ توبہ کیا ہوتی ہے، پھر فرمایا کہ توبہ کرنی ہے اور توبہ کرنے میں دشواری ہے، مطلب یہ ایک مشکل کام ہے
توبہ کرنا.
اس کتاب کے ساتھ ابواب بند ہے نا.
یہ مدنی چینل کے ناظرین پھر یہ راغب ہونے لگے آپ فرما رہے ہیں مشکل کام ہے.
اس لیے تو ہم بیٹھ کر سمجھا رہے ہیں، اس لیے تو بار بار اہمیت بیان ہوتی ہے، اس لیے علماء جو ہے وہ اس موضوع پر جو ہے وہ بیانات کرتے ہیں. اس کام کی ترغیب جب ہی دی جاتی ہے کہ لوگ اس میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ مشکل کام ہے.
ٹھیک.
اچھا، کسی کام کی اگر حقیقت واضح کر دی جائے نا، تو یہ چیز بھی عمل کرنے والے کو سہارا دیتی ہے.
ٹھیک. ترغیب دلاتی ہے.
مثال کے طور پر کسی کو بتا دیا جائے کہ بھئی یہ راستہ جو ہے نا اس میں کھائیاں ہیں، اس میں ندیاں بھی آئیں گی، اس میں صحرا بھی آئیں گے، تو وہ ایک ذہنی طور پر تیار ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے، جانا تو ہے مجھے،
جانا ہے. تو یہ جو ہم نے 4 قسمیں بیان کی کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ توبہ کی اور پھر کبھی گناہ کی طرف پلٹے ہی نہیں،
ماشاءاللہ.
دوسرے وہ لوگ کہ جو قصدن تو گناہ نہیں کرتے لیکن بتقاضی بشریت کبھی نہ کبھی ان سے گناہ ہو جاتا ہے.
ٹھیک.
تیسرے وہ جو اصل دشوار مرحلہ ہے کہ توبہ کی پھر قابو نہ رکھ پائے اپنے آپ پر، تو جب بتا دیا گیا کہ کچھ لوگ یہ بھی ہیں، تو کم از کم اگر کوئی ایسا ہے وہ یہ تو سوچ رکھے گا کہ یہ حرف آخر نہیں ہے، میں جو گناہ میں مبتلا ہو گیا ہوں میرے لیے مواقع ہیں.
ٹھیک. اس سے آگے منزل،
توبہ کا راستہ بند نہیں ہوا میرے اوپر. اگر میں صدقے دل سے دوبارہ توبہ کرتا ہوں تو یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، یہ بھی موقع میرے پاس ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ توبہ سے محروم نہیں ہوگا. تو اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس مسئلے کی دشواریاں بیان فرمائی تو پھر ائمہ اکرام کے واقعات بیان فرمائے کہ ائمہ اکرام جو ہیں وہ ان کی توبہ کے کیا واقعات تھے.
ٹھیک.
فرمایا کہ حضرت کہمس بن حسن رحمت اللہ تعالی علیہ تو انہوں نے ایک مرتبہ گناہ کر لیا، اس گناہ کی وجہ سے 40 سال تک روتے رہے.
40 سال
تک روتے
ایک گناہ کی وجہ سے.
ایک گناہ کی وجہ سے.
اللہ کبیرہ.
لوگوں نے پوچھا، اے ابو عبداللہ کون سا گناہ تھا؟ فرمایا، ایک مرتبہ میرے ایک دوست میرے گھر مہمان آئے ہوئے تھے، میں نے مچھلی پکائی، کھانے وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو میں نے ہاتھ بڑھا کر، پڑوسی کی دیوار تھی، ان کی اپنی دیوار نہیں تھی، اس سے کچھ مٹی لے کر ہاتھ دھلوا دیے. تو آپ نے سوال کیا تھا نا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں لوگ خیال نہیں رکھتے، تو جہاں بھی آپ کو لفظ کی صورت پائی جائے گی، چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، صاحب حق کو معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، تو وہ گناہ تو کہلائے گا. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس واقعے کے ذریعے کیا بیان فرماتے ہیں، ایسا مطلب کہ عالم ہوتا تھا ہمارے اسلاف کا. ایک شعر لکھتے ہیں، یخاف علی نفسہ من یتوب، یعنی جو بزرگان دین ہیں ان کی کیفیت کیا ہے کہ جو توبہ کرتے ہیں ان کے دلوں میں تو خوف برقرار ہے.
ٹھیک ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے. جیسا کہ شروع میں بیان ہوا کہ توبہ کی ضرورت کیوں ہے، اس کے مقاصد بیان کیے گئے. تو فرمایا کہ یخاف علی نفسہ من یتوب، توبہ کرنے والوں کے دلوں میں تو اللہ کا خوف ہے. فکیف ترا حال من لا یتوب، جو توبہ نہیں کرتے ان کا کیا حال ہے، بگڑا ہوا حال ہے. اب مزید اپنی گفتگو میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ استاد ابو اسحاق اس فرائنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ جو راسخ العلم تھے، آپ فرماتے ہیں کہ میں 30 برس سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبۃ النصوح نصیب ہونے کی دعائیں کرتا رہا.
30 برس
کے بعد اپنے دل میں متعجب ہوا اور دربار خدا مندی میں عرض کی، اے اللہ، مجھے 30 برس ہوئے ہیں صرف اس ایک حاجت پر سوال کرتے ہوئے. جب میں سویا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا جو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تو اپنی 30 سالہ دعا پر تعجب کرتا ہے، تجھے معلوم نہیں کہ تو کتنی بڑی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے. تو اس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی تجھے اپنا دوست بنا لے. فرمایا اللہ تعالی نے، ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، یعنی انہیں اپنا دوست رکھتا ہے.
سبحان اللہ.
تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ خیر جو بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بیان ہوا، ایسا نہیں تھا کہ یہ گناہ سے ہی توبہ کے بارے میں ان کا قول ہو، بلکہ اصول یہ ہے کہ حسنات الابراری سیئات المقربین.
اس کا کیا مطلب ہوا؟
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے عمل کا جو معیار ہوتا ہے وہ بہت بلند ہوتا ہے. عام آدمی کا معیار کیا ہے؟ کہ وہ گناہ سے بچ جائے.
بے شک، ٹھیک ہے، یہی ہوتا ہے،
فرائض پر عمل کرے، واجبات پر عمل کرے، گناہ سے بچ جائے. لیکن جو مقربین ہیں،
ٹھیک ہے،
وہ مقربین اس معیار پر آنے کو گناہ سمجھتے ہیں. ان کی عبادات میں آداب بھی ہوتے ہیں، خشوع بھی ہوتا ہے، خضوع بھی ہوتا ہے، سنتیں بھی ہوتی ہیں، باطنی آداب بھی ہوتے ہیں، ظاہری آداب بھی ہوتے ہیں. ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زینے پہ چڑھ رہے تھے اور آپ کا معمول تھا کہ شب میں قرآن مجید فرقان حمید ختم کرتے تھے. سردی تھی، دل میں یہ خیال آیا کہ آج پورے قرآن پاک کی تلاوت کے بجائے نصف قرآن کی تلاوت کر لی جائے. زینے پر ہیں, سردی ہے, ایک پاؤں زینے کے اوپر ہے اور ایک زینے کے نیچے ہے. اب اپنے نفس کو سزا دی, اچھا مجھے عبادت سے روکتا ہے, ساری رات وہیں کھڑے ہو کر قرآن ختم کیا.
اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ وہ جو آپ فرمائے,
یہ ان کا ایک معیار تھا. اگر یہ دو رکعت نفل پڑھتے اور سورہ اخلاص پڑھ کر بھی جو ہے وہ سو جاتے, وہ بھی نیکی تھی
بے شک.
تو حسنات الابرار سیئات المقربین, جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے نزدیک جو چیز نیکیاں ہوتی ہیں, جو نیکیوں کا ایک معیار ہوتا ہے, جو مقربین ہیں اس معیار پر آنا ان کے لیے گناہ کا تصور ہوتا ہے کہ نہیں, کب کب اتارے ہو جاتی ہے.
جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ نصف قرآن پڑھنا بہرحال نیکی اور بہت عظیم نیکی.
تو کتابوں میں جب اس طرح کے واقعات بیان ہوتے ہیں اتنے عظیم الشان راسخ العلم علماء کے, تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب کوئی عملی طور پہ گناہ میں پڑے ہوئے تھے, لیکن بہرحال اتنا تو سیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کا طرز عمل کیا تھا. یہ اللہ تبارک و تعالی سے سچی توبہ کی دعائیں مانگا کرتے تھے. 30 سال تک دعا مانگ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم جو ہے نا ہر ہفتے توبہ توڑ دیتے ہیں. 30 سال کتنا بڑا عرصہ ہوتا ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ توبہ ایک سعادت مندی ہے, یہ سمجھا جائے. توبہ کوئی بوجھ نہیں ہے, توبہ کوئی پشیمانی نہیں ہے, توبہ تو ایک سعادت مندی ہے. یعنی بندے کو ہلاکت سے بچانے کے جو اسباب ہیں وہ اوصاف جو بندے کو ہلاکت سے بچاتے ہیں
جی,
ان اوصاف میں سے ایک وصف کا نام توبہ ہے. تو بندہ کیوں اسے بوجھ سمجھتا ہے, کیوں اسے ثقیل سمجھتا ہے, کیوں اس کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے قدم بھاری ہو جاتے ہیں. جب جب اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے, بزرگان دین کا تو معمول ہے کہ وہ ہر رات کو سوتے نہیں ہیں جب تک دو رکعت نفل نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں توبہ نہ کر لیں. خیر توبہ کرنے کے لیے نفل نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے, لیکن وہ یہ ہے نا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کہ نماز اور صبر سے جو ہے وہ مدد طلب کرو. تو یہ نماز پڑھنا عمل کی مقبولیت کے لیے ہوتا ہے کہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مکمل متوجہ ہونے کے لیے ہوتا ہے کہ جب بندہ نماز شروع کرتا ہے تو نماز ویسے ہی عملی طور پر بندے کو جو دنیا سے کاٹ دیتی ہے. تو پھر اس کے جو تصورات ہیں توبہ کے اندر, جو توبہ سے پہلے تصورات لانے ہوتے ہیں, وہ ان تصورات میں کامل طریقے سے جو ہے وہ تصورات بٹھانے میں کامیاب ہوتا ہے, اور پھر جو توبہ کی شرائط ہیں وہ پوری کرتا ہے. تو توبہ کو بوجھ نہ سمجھا جائے. جب جب موقع ملے, صبح و شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, سفر میں آپ جا رہے ہیں, امیر اہل سنت کا معمول دیکھا ہے کہ جب بھی آپ سواری میں سوار ہونے کے بعد دعا وغیرہ سے فارغ ہوں گے تو توبہ ضرور کرتے ہیں, کیونکہ سفر پر خطر مرحلہ ہے.
ٹھیک,
کچھ بھی ہو سکتا ہے, ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں, اور اموات کا ایک بہت بڑا تناسب ہے کہ جو ایکسیڈنٹ کے ذریعے وقوع پذیر ہوتا ہے. تو خوف جب ہوگا نا تو وہ توبہ کی طرف مائل کرے گا. کیا اتنی بات کافی نہیں ہے کہ توبہ کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, بندہ پاک و صاف ہو جاتا ہے, ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک بات کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں, توبہ کا باب چل رہا ہے تو ایک توبہ کفر سے ہوتی ہے, اور جس طرح ہم نے گناہوں کے بارے میں بیان کیا کہ جو جو گناہ یاد آ سکیں ان کے تصورات ذہن میں لائے جائیں کہ میں نے یہ بھی گناہ کیا, یہ بھی گناہ کیا, یہ بھی گناہ کیا. تو اسی طریقے سے اگر کسی نے کفریات بکے ہیں تو خاص بھی آئین ہی اس کفر کا تصور ذہن میں لائے کہ میں نے یہ کہا تھا, یہ میرا کہنا غلط قول تھا یا غلط فعل تھا, میں اس سے بری ہوں. خاص اس کام سے برات کا اظہار کرے. اگر کسی کو یاد ہی نہیں ہے یا احتیاطی توبہ کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اجمالاً توبہ کر سکتا ہے کہ اے اللہ میرے قول سے, میرے فعل سے, کسی بھی طرح اگر مجھ سے کفر سرزد ہوا ہو میں اس سے توبہ کرتا ہوں. اگر اسے یاد تھا اور اس نے اس کی طرف توجہ نہیں کی, اس بے آئین ہی اس سے برات ظاہر نہیں کی, تو اس کی توبہ مقبول نہیں ہوگی.
اچھا مفتی صاحب, ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے یا وسوسہ آتا ہے کہ بھائی میں نے فلاں موقع پہ توبہ کر لی تھی, فلاں وقت توبہ کر لی تھی, یا ابھی توبہ کر لیے تو اب مجھے توبہ کی کیا ضرورت ہے یا بار بار توبہ کرنے کی کیا حاجت ہے؟ تو اس بارے میں کچھ رہنمائی ارشاد فرمائیے.
نیکوں کے سردار سرور مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دن میں 70 مرتبہ توبہ کرنا ثابت ہے، 70 مرتبہ توبہ کرنا ثابت ہے. پھر حالانکہ آپ سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا،
بے شک
آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ہیں،
بے شک
آپ معصوم ہیں،
ٹھیک،
لیکن اس کے باوجود 70 مرتبہ توبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں روایتیں آئیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے توبہ کرنے کے اغراض بہت اعلیٰ و عرفہ تھیں. ایک عام بندے کے تعلق سے میں عرض کرتا ہوں، مثال کے طور پہ کسی نے نماز پڑھی،
ٹھیک،
اب نماز پڑھتے ہوئے قصدن کوئی دنیاوی امور کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے،
صحیح،
بلکہ اپنی توجہ
نماز
نماز کی طرف رکھنا ضروری ہے. ہاں اگر بے دھیانی میں کہیں اور چلی گئی تو پھر واپس لوٹ آئے، پھر واپس لوٹ آئے،
ہے برا،
ہے برا، لیکن اس نے اگر یہ کام کیا تو اس کی نماز میں کچھ کوتاہی تو آئی نا،
بے شک
ایک غفلت تو آئی نا،
جی جی،
پھر ہو سکتا ہے کہ نماز تو واجب الادا نہ ہو، نماز جو ہے وہ اس کی ہو گئی، قضا بھی باقی نہیں ہے، واجب الادا بھی نہیں، لیکن کوئی کوتاہی رہ گئی،
ٹھیک،
تو ہماری عبادات کے اندر شب و روز کوتاہیاں رہ جاتی ہیں،
یعنی نیکیوں میں بھی کمی رہ جاتی ہے.
اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور غفلت تاری ہے، دھیان کہیں اور ہے،
ٹھیک،
تو انسان سمجھتا ہے کہ میں تو شب و روز نیکیاں کر رہا ہوں،
جی،
میں روز و توبہ کیوں کروں،
جی،
تو وہ اپنی نیکیوں پہ اعتماد کیوں کرتا ہے؟ کیا یہ اتنا کامل و اکمل ہے کہ اس نے جو عبادت کی ہے اس میں کوئی غلطی کی گنجائش ہی نہیں تھی؟ تو اس اعتبار سے بھی توبہ کرے کہ جو کر سکتا تھا اس نے کیا،
ٹھیک،
یا اس کو سمجھ نہیں پڑی، غلطی ہو گئی،
ٹھیک،
تو توبہ کرنے سے ازالہ اگر ہو سکتا ہے تو ازالہ ہو جائے،
ٹھیک.
اور پھر کوئی گناہ کی ایک قسم تھوڑی ہے، ایک فکری گناہ ہوتا ہے،
فکری گناہ،
فکری گناہ بندے کے دل کے اندر کینہ بھرا ہوا ہے، اب وہ سوچے جا رہا ہے کہ فلاں آدمی منوس آدمی ہے اور جناب یوں کرتا ہے اور وہ کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، کینہ ہے اس کے اندر، تفکرات میں اسی میں کھویا ہوا ہے،
پریکٹیکلی تو اس کا نہیں،
بظاہر تو کچھ بھی نہیں کر رہا،
ٹھیک.
تو یوں اگر اپنا جائزہ لیا جائے تو نہ جانے کتنے ایسے اس کے امراض نکلیں گے کہ اس کے پاس تو کوئی دوائی نہیں ہوگی، علاج ہی نہیں ہوگا. تو روز توبہ کرنے میں، بار بار توبہ کرنے میں کیا پریشانی ہے؟
یہ توبہ جو ہے خود کار ثواب،
کار ثواب،
کار ثواب،
بلا شبہ کار ثواب ہے. جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیبت کا تصور لے کر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالت کا تصور لے کر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعظیم کا تصور لے کر آتا ہے، تو یہ عمل کیوں کار ثواب نہیں ہوگا؟ قرآن پاک کا حکم ہے، قرآن پاک کے حکم پر عمل کرنا نیکی اور ثواب ہے. یقینی طور پر
جو نیک سمجھتا ہے وہ یہ ایک نیکی اور بھی کرے، یہ بھی نیکی کرے لازمی طور پر. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے اپنے سلسلے اسباق کے تصوف میں منہاج العابدین کے باب توبہ کی راہ کی دشواریاں عنوان پر مفتی صاحب سے ہم نے اس کے خلاصہ سنا اور مدنی پھول لیے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ توبہ کرتے رہیں، اور جیسے کہ مختلف جو گفتگو ہوئی ہماری، اس میں یہی لب لباب نکلا کہ توبہ کسی حال میں بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. تو توبہ کرتے رہیں، اگر گناہوں میں ملوث ہیں تو توبہ واجب ہی ہے، لازم ہی ہے، لیکن اگر نیکیوں میں بھی مشغول ہیں، اپنے آپ کو آپ سمجھتے ہیں میں تو نیک ہوں، تو بھی توبہ کرتے رہیے، توبہ کار ثواب بھی اور سنت بھی ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
راہ پر خار ہے کیا ہو
ہائے رے
راہ دشوار ہے کیا